أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب سب تکریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، درس جامع صحیح بخاری سے آپ حضرات کی خدمت میں کتاب الوحی میں موجود احادیث میں سے مختص احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. کیونکہ وقت اب بہت ہی کم رہ گیا، دن بہت کم رہ گئے، اور صحیح بخاری شریف کے بے شمار اہم مضامین گویا کہ موجود ہیں، جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ العزیز احادیث کی تشریح توضیح اور اس سے متعلق اعتقادی اور اعمال سے متعلق مسائل انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. اور جمعے کے دن ہم اعلان کریں گے کہ ختم بخاری شریف ہم نے کب کرنا ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ سال بھی انشاءاللہ بخاری شریف کتاب الایمان سے دوبارہ ابتدا کی جائے گی. آج میں نے آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کتاب العلم سے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے دوران خطبہ ایک حدیث پاک تلاوت کی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ جس کے راوی تھے. وحی کے ثبوت کے بعد، وحی سے مکمل آگاہی حاصل کرنے کے بعد اب ایمان کا درجہ ہے، کیونکہ اسلام آسمانی مذہب ہے تو اس کا ماخذ اور اس کے استدلال کا اور دلائل کی اصل وحی ہے. جب وحی کی ترتیب اور اس کے نزول کی کیفیت ہم نے سمجھ لی تو اب سب سے اہم چیز ایمان، اس کو سیدنا امام بخاری نے کتاب الایمان کے نام سے گویا کہ شروع کیا. پھر ایمان کے بعد اعمال ہے، تو اعمال میں سب سے پہلی چیز صلات ہے، نماز ہے. تو پھر اس کے بعد حضرت امام بخاری نے کتاب الصلات کی بحث کو گویا کہ شروع کیا. ایمان کا مختصر معنی یوں سمجھ لیجئے کہ شریعت مطہرہ کے اندر ایمان قلبی تصدیق کو کہا جاتا ہے، یعنی جو چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے قطعی طور پر ثابت ہے، ان تمام اشیاء کو دل سے اس کا یقین کرنا، دل سے اس کو ماننا اور جاننا اور پھر زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ہے ایمان. جب تک یہ تصدیق جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اللہ سے متعلق، قیامت سے متعلق، سابقہ امتوں سے متعلق، سابقہ امتوں میں نازل شدہ صحائف سے متعلق جو باتیں اللہ رب العزت کی جانب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں، ان تمام باتوں کو دل سے یقینی طور پر جان لینا یہ ہے ایمان، اور اسی کو زبان سے بیان کر دینا یہ ہے اسلام. یعنی جب یہی چیز باطن میں رہتی ہے تو ایمان کہلاتی ہے، اور یہی چیز جب ظاہر ہو جاتی ہے تو اسلام کہلاتی ہے. تو لہذا جو مومن ہوگا وہ مسلم بھی ہوگا، اور جو اقرار زبان سے ایمان کا کر رہا ہے، کیونکہ ہم شریعت کے مکلف ہیں اور شریعت دل کے معاملات کو نہیں دیکھتی، ظاہر کے معاملات کو دیکھتی ہے. تو لہذا اگر کسی نے اپنی زبان سے کلمات کا گویا کہ ایمان کے تمام معاملات کا اظہار کر دیا تو اسے مومن تصور کیا جائے گا. جہاں تک یہ بتا دیا گیا کہ ایمان قلبی تصدیق کا نام ہے، اور زبان سے اقرار کرنا اسلام ہے، اپنے باطن کا اظہار کرنا ہے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں پر زبان سے اقرار کو معاف کر دیا جاتا ہے، صرف اگر دل کے اندر اس کے اقرار موجود ہے، زبان سے اس کا اقرار نہیں ہے، تو اس کے ایمان کو مقبول کر لیا جاتا ہے. وہ کیفیت جبر و اقرار کی ہے کہ جب کسی شخص کو قتل کرنے کے لیے کوئی در پہ ہو جائے اور اسے یہ کہے کہ بول میں اسلام کو نہیں مانتا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، بول میں خدا کو نہیں مانتا، بول میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا، معاذ اللہ قیامت کو نہیں مانتا، اگر تو یہ نہیں بولے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تو یہ جبر کی جو کیفیت ہے اس میں اگر وہ اپنے دل کے اندر ایمان کو سلامت رکھے اور زبان سے وہی کلمات کہہ دے جس کا وہ کہلوا رہا ہے اور جو وہ چاہ رہا ہے، تو اس وقت زبان کے اقرار کا اہتمام اور بھروسہ نہیں ہوگا، بلکہ دل میں جو اس کا ایمان موجود ہے وہی اس کے لیے کافی ہوگا. یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب جبر کی کیفیت ہو، لیکن جبر نہ ہو تو اس وقت دل کی تصدیق کا اقرار زبان سے کیا جائے گا. جب تک وہ زبان سے ساری چیزوں کا اقرار نہ کر دے اسے مومن نہیں کہا جائے گا. یہ ایمان سے متعلق گویا کہ چند مختصر سے لوازمات ہیں. ایمان کی تفصیل ضروریات دین کے اندر جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو چیزیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے ہیں، ساری چیزوں کی تصدیق کرنا، دل سے اس کو یقینی طور پر ماننا، یہ ہے ایمان. محض جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ کفار بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ یہ جانتے تھے کہ آپ صادق الامین ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے. تو لہذا اسلام اور ایمان جو ہے وہ ماننے کا نام ہے، جاننا اس کی فرا ہے. تو لہذا یہ تعریف کرنا کہ جناب اللہ کو ایک جاننا، سرکار کو نبی جاننا، قیامت کے دن کو جاننا، یہ ایمان ہے، یہ ہرگز ایمان نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان ماننے کا نام ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ جب میں نے مفتی شفیع صاحب کی کتاب معرف القرآن دیکھی کہ جو تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی، وہ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے یہ سارے جملے، اور تھانوی صاحب نے بھی تبیان القرآن اپنے گویا کہ بیان القرآن کے اندر یہی تعریف کیا ہے کہ اللہ کو ایک جاننا ہے، نبی کو گویا کہ اللہ کا نبی جاننا ہے. تو جاننا ایمان نہیں ہوتا، جانتے تو کفار بھی تھے، ایمان ہوتا ہے ماننے کا نام. تو ایمان کی تعریف کے اندر ماننے کا عنصر جو ہے وہ ایمان کی اساس ہے، کہ دل سے ہر اس چیز کو ماننا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار کر دینا. اب اس کی تفصیل کیا ہے، لے کر کیا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، ایمان کی تشریح کرتے ہیں، پھر بخاری شریف کی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں. اسلام کا دستور اور ایمان کا دستور، مسلمانوں کو جو تمام، اسلام کو جو تمام ادیان پر فوقیت حاصل ہے، تمام دینوں پر جو غلبہ حاصل ہے، اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے بچے کو اسلام کا منشور پتا ہے. آج اس ہمارے سامنے بے شمار مذاہب موجود ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کو روک کر پوچھیں کہ تمہارے دین کی بنیاد کیا ہے، کیا وجہ ہے، آخر اس دین کی ضرورت کیا تھی جس کو ایجاد کیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی تنظیم بنتی ہے، کوئی تحریک بنتی ہے، تو اس کے بنانے کا ایک منشور ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے کہ جناب فلاں تحریک وہ کام نہ کر سکی، تو ہم نے جو تحریک بنائی ہے تو ہمارا منشور یہ ہے، تو ہمارا ہدف یہ ہے، ہمارے شرائط یہ ہیں. تو جب تک کسی تنظیم، کسی مذہب اور کسی تحریک کا منشور نہ ہو تو وہ مذہب چلے گا کس پر، کن تمام شرائط پر گویا کہ پابند رہے گا. میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب، ان میں بڑے سے بڑا عالم تو درکنار، ان کا بڑے سے بڑا مجتہد اپنی کتابوں سے اپنے مذہب کا منشور نہیں بتا سکتا،
اسلام واحد ایک مذہب ہے کہ اس میں بڑے بڑے مجتہد اور یہاں تک کہ انبیاء سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہاں بچے بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اسلام کا منشور کیا ہے، اسلام جو تحریک ہے ایک مذہب ہے، اس کا گویا کہ مبنا علیہ کیا ہے. ایک بچہ بھی کہتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و الواسع بعد الموت. یہ اسلام کا منشور ہے، یہ ایمان کی تفصیل ہے. اصل ایمان اللہ کو ماننا، نبی کو ماننا اور قیامت کو ماننا، یہ تین چیزیں ہیں. اللہ کو ماننا اور رسول کو ماننا اور قیامت کے دن کو ماننا. اب رسول کو ماننے کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس میں جنت بھی ہے، جس میں عذاب بھی ہے، عذاب قبر کا مسئلہ بھی ہے. یعنی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے بیان کر دیا وہ اس تفصیل میں آ جاتا ہے کہ جس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں. اور تو اس کی تفصیل کو علماء ربانین نے خلاصے کے طور پر، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ پر چیدہ چیدہ جگہ پر ایمان کی نشاندہی کی ہے، ایمان کے متعلق بتایا ہے، تو وہ علماء کاملین جو امت کے بہت بڑے محسن ہیں انہوں نے تمام احادیث سے اور قرآن کی تمام آیات سے کہ جس کو جانتے ہوئے ماننا ایمان ہے اس کو ایک نظم میں شمار کر دیا کہ جس کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے، اور اس کے اختصار پر اس کو ایمان مجمل کہا جاتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی. میں بڑا حیران ہوا کہ جب ایک شخص مجھ سے کہنے لگے کہ جناب یہ دعائے ایمان مفصل پڑھنا بدعت ہے. میں نے کہا کیوں بدعت ہے؟ تو کہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نہیں پڑھا. میں نے کہا ہر کار خیر تمہارے نزدیک بدعت ہے، اور ہر وہ کار خیر جو امت کے اندر لایا جائے وہی تمہیں بدعت لگتا ہے. کیا امت کے اوپر علماء کا یہ احسان نہیں کہ آج ایک عامی شخص، ایک عام آدمی جو قرآن کے مطالعے سے، ترجمے سے، اس کی بحث و مباحث سے آشنا نہیں، تو ان علماء نے کتنا بڑا احسان کر دیا کہ جناب ساری چیزیں جو قرآن کے اندر متفرق طور پر موجود تھی اس کو جمع کر کے ایمان مفصل کے نام سے شائع کر دیا کہ جناب ان ان چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے. اب اس کو ڈھونڈو گے تو سارا قرآن میں موجود ہے، اس کا خلاصہ دیکھو گے تو ایمان مفصل میں موجود ہے. تو جس چیز کی اصل شریعت میں ہوتی ہے اسے بدعت نہیں کہتے، اسے بدعت نہیں کہتے. جس کی بنیاد موجود ہوتی ہے اور اس پر عمارت کھڑا کر دی جاتی ہے تو وہ عمارت خود ساختہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی بنیادیں موجود ہیں اور وہ مضبوط عمارت ہے. تو شریعت مطہرہ کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ شے بدعت کہلاتی ہے، بدعت شنیعہ کہلاتی ہے، کہ جس کی اصل شریعت مطہرہ کے اندر نہیں ہو، جس کا ثبوت شریعت میں نہ ہو اور جس کی وضاحت شریعت کے اندر نہ ہو، اپنی طرف سے آدمی کوئی کام نکالے تو وہ بدعت کہلائے گی اور وہ سنت کے خلاف ہوگی. لیکن وہ چیز کہ جس کی اصل، جس کا ثبوت قرآن میں موجود ہو، اس کو بجا لانے کے طریقے ہم اپنی تہذیب، اپنے عرف، اپنے کلچر کے اعتبار سے منا لیں تو اس کی صورت نہیں ہے، لیکن جو دین اس میں موجود ہے وہ اصل ہے، تو اسے بدعت نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ جناب اگر وہ چیزیں ہیں تو آپ دیکھیے کہ آج مدارس کے اندر جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، کہ جہاں پر گرامر ہے، اصول ہے، اصول فقہ ہے، یا جو صحیح بخاری ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو سرکار نے تو نہیں لکھا تھا، سرکار نے تو اس کا نام بخاری نہیں رکھا تھا، صحابہ نے تو نہیں رکھا تھا، تابعین نے نہیں رکھا تھا، لیکن آج بھی اس کو دین سمجھا جاتا ہے. اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ سرکار کی حدیث پھیلانا اور سرکار کی حدیث پر عمل کرنا، اس کی دلیلیں موجود ہیں. تو حضرت امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب لکھ دی تو اس کی دلیل ثابت ہو گئی. میں نے کہا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا، اس کی اصل موجود ہے، اگر ہم اپنی سہولت کے اعتبار سے اذان سے پہلے پڑھ لیں تو اس کی منع کی دلیل کہاں سے آ سکتی ہے؟ کیونکہ اس کی اصل موجود ہے، اس کی اصل موجود ہے. اس پر ایک بڑا بہترین سوال محراب کے حوالے سے جو آپ کے سامنے موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجدوں میں محراب نہیں ہوا کرتے تھے. مفتی شفیع سے فتاوی دیوبند میں کسی نے پوچھا کہ جناب، اور معرف القرآن کے اندر بھی یہ گویا کہ موجود ہے کہ مسجدوں کے اندر محراب نہ صحابہ کے دور میں تھے نہ سرکار کے دور میں تھے، یہ آج جو بنا لیا گیا ہے کیا یہ بدعت ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کیونکہ ان کی اپنی مسجد میں خود محراب بنا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے. اس لیے کہ دیکھو اس کو شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا. ہاں، جس مسجد میں محراب نہ ہو اس پر تنقید نہیں کرنا چاہیے، جہاں پر ہو اس کی اجازت رکھنا چاہیے. تو خواہ یہ گویا کہ بعد کی چیز ہے، لیکن اس سے اسلام کا اور مسجد کا حسن ہی تو ظاہر ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا ہاں، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ میلاد ہو یا عرس ہو یا انگوٹھا چومنا ہو یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلوۃ و سلام پڑھنا ہو، اس کی ساری اصل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، اس عمل کو آج ہم اپنے کلچر میں کر کے دکھاتے ہیں، تو اس سے نبی پاک کے ذکر کی تشہیر ہوتی ہے، آپ کی عظمت کی تشہیر ہوتی ہے، تو محراب سے مسجد کی تشہیر ہو تو بھرے بعد میں ہو وہ جائز ہو جاتا ہے، تو میلاد سے جو سرکار کے ذکر کی تشہیر ہو رہی ہے وہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری خود ساختہ گویا کی باتیں ہیں۔ ایک جملہ مزید آگے پیش کر کے میں چلا جاتا ہوں۔ مثال کے طور پر بہشتی زیور جو بہت زیادہ ہماری تبلیغی جماعت کے لوگ گویا کہ لوگوں کو دیتے ہیں کہ جناب اس کو آپ مسجد گھروں میں لے جائیں اور اس کو جناب آپ شادیوں میں دے، توبہ توبہ، میرے پاس کبھی آئے میں آپ کو بتاؤں بہشتی زیور میں ایسے مسائل ہیں جو دو بے خدا آدمی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے اور ہم اپنی بچیوں کو تحفے میں دیں۔ آپ اپنے گھروں سے بہشتی زیور لے آئیے گا، میں اس میں سے بتا دوں گا، یعنی دو بے حیا آدمی بیٹھ کر ایسی گفتگو، بے حیا، اس میں آپ سارا مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ میں اپنے منصب کے حوالے سے صرف یہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ جناب انتہائی بے حیا آدمی، دو بے حیا کس دوست بیٹھ کر اس میں گفتگو نہیں کر سکتے اس مسئلے پر جو تھانوی صاحب نے عورتوں کے لیے اس میں لکھ دیے ہیں، اور بڑے فخر سے ہماری تبلیغی جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کو شادیوں میں دیا کرو۔ ہم نے کہا یہ بےغیرتی آپ کو مبارک ہو، ہم الحمدللہ بچپن سے ہی اپنی بچیوں کو عفت اور پارسائی سکھاتے ہیں، ایسی بے حیائی کرنے والا کام اگر کوئی کہے تو ہم اس کو زندہ نہ چھوڑے، چلے جائے کہ باپ خود اپنی بیٹی کو تحفے میں دے، معاذ اللہ۔ تو دیکھیں اسی کتاب کے اندر ایک مسئلہ موجود ہے، تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی عید کی نماز آ رہی ہے، عید الفطر جو ہے وہ عید کی نماز آئے گی، عید کے دن شوال کی ایک تاریخ کو، تو اس میں وہ خود لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ عید کی نماز کے بعد امام صاحب دعا کرتے ہیں، عید کی نماز کے بعد امام صاحب دعا کرتے ہیں، یا بسا اوقات یوں دیکھا گیا ہے کہ خطبے کے بعد دعا کرتے ہیں، بسا اوقات یوں دیکھا گیا ہے کہ عید کی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جناب یہ طریقہ نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، یہ بیشتی زیور حصہ نمبر 11 میں موجود ہے، کہ نہ رسول اللہ سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، لیکن ہر نماز کے بعد دعا ثابت ہے، تو یہاں پر بھی کر لیا جائے تو حرج نہیں ہے، یہاں پر بھی کر لیا جائے تو حرج نہیں ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا حضور وہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ کیسا ہے؟ کہا وہ حرام ہے۔ کہا کیوں حرام ہے؟ کہا نہ رسول اللہ نے ایسی دعا مانگی، جبکہ حدیثیں موجود ہیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ سرکار نے خود دعائیں مانگی ہے۔ کہا نہ رسول اللہ نے دعا مانگی، نہ صحابہ نے مانگی، نہ تابعین نے مانگی، لہذا جو کام رسول نہ کریں، صحابہ نہ کریں، تابعین نہ کریں، وہ بدعت ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا جناب وہ عید الفطر والی دعا تو یہ تینوں طریقے نہیں تھے پھر بھی جائز ہو گئی، اور یہ نماز جنازہ والی دعا تینوں طریقے نہیں ہے تو یہ کیسے حرام ہو گئی؟ تو کسی عقلمند آدمی نے مجھے سمجھایا کہ شاہ صاحب آپ ذرا سمجھا کرو۔ میں نے کہا کیا حضرت؟ عید کا مجمع آپ نہیں دیکھتے کہ مولوی صاحب کے لیے جھولی چلتی ہے اور اپنے شاگردوں کو آخری صف تک پھیلا دیا جاتا ہے کہ چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، سب کی جیب سے گویا کہ نکال کر جھولی میں ڈلوانا ہے، تو جنازے کے بعد پیسہ نہیں ملتا ہے کیونکہ لوگ اپنے گویا کہ افسوس میں ہوتے ہیں، یہی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ جنازہ کے بعد نوٹ کی بات نہیں ہے، لہذا وہ بدعت ہے۔ لیکن نماز عید کے بعد گویا کہ نوٹوں کی بات ہے، تو خود لکھتے ہیں کہ نماز عید کے بعد اور خطبہ عید کے بعد نہ رسول اللہ نے دعا کی ہے، نہ صحابہ نے دعا کی ہے، نہ تابعین نے دعا کی ہے، لیکن ہر نماز کے بعد جب دعا جائز ہے تو یہاں پر بھی جائز ہے، کیونکہ اگر دعا روک دیں گے تو جناب لوگ نماز کے بعد بھاگ جائیں گے اور یہ مدرسے کیسے چلیں گے، معاملات کیسے ہوں گے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ایک اصول بناؤ ظالموں، ایک اصول بناؤ کہ جناب وہ اصول جو تم بنا رہے ہو کہ جو کام رسول اللہ نہ کرے وہ حرام، جو صحابہ نہ کرے وہ حرام، تابعین نہ کرے حرام، پھر تھانوی صاحب کہتے ہیں عید کے بعد دعا کرنا جائز ہے اگر چاہیے ان تینوں نے تینوں طبقوں میں نہیں ہوا ہے۔ اب یہی سوال جب نماز جنازہ سے متعلق پوچھ لیا جاتا ہے کہ جناب نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت ہے، تو کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے نہیں مانگی، صحابہ نے نہیں مانگی، تابعین نے نہیں مانگی، یہ حرام ہے۔ ہم نے کہا کیا تمہارا مذہب پیسہ ہے؟ تو جنازے کے بعد بھی تمہیں ایک آدھ لفافہ دے دیں گے، لیکن امت میں فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، کہہ دو کہ جب ہر نماز کے بعد دعا جائز ہے تو نماز جنازہ بھی تو دعا ہے، نماز جنازہ بھی تو ایک نماز ہے، اس کے بعد بھی گویا کہ دعا جائز ہونی چاہیے۔ تو یہ سارا ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 100 جھوٹ بولے اور ہر جھوٹ میں بےچارے پھنسے۔ مثلا میرے پاس ابھی ایک فتویٰ موجود ہے تحریری بنری ٹاؤن کا، کسی نے سوال ان سے پوچھا، میرے پاس آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے خود منگوایا لکھوا کر سوال کہ ذرا دیکھیں مفتی صاحب اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ ہم نے سوال یہ بھجوایا کہ جناب آج کل یہ دیکھا گیا ہے، جبکہ آپ کی تبلیغی جماعت بھی یہ کرتی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تو سکھاتے ہیں دیکھ نیت کر لینا پہلے، تو ایک عام آدمی کہتا ہے مولوی صاحب، امام صاحب، امیر صاحب، نیت کیسی ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں جناب اگر تو فجر کی نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے تو یہ نیت کر کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر فرض پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ہم نے کہا یہ نیت رسول اللہ سے ثابت ہے؟ تو جواب دیتے ہیں زبان سے نیت کرنا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. زبان سے نیت کرنا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے, صحابہ سے ثابت نہیں ہے, لیکن یہ بدعت بھی نہیں ہے. ہم نے کہا کیوں نہیں ہے؟ قاعدہ تو تم نے یہی بنایا تھا کہ جناب جو کام رسول اللہ نہ کرے وہ حرام ہو جاتا ہے, صحابہ نہ کرے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ہاں ہاں رسول اللہ سے ثابت تو نہیں ہے, صحابہ سے ثابت تو نہیں ہے, لیکن حرام بھی نہیں ہے, اس لیے کہ زبان سے نیت کو ثواب نہیں سمجھا جاتا. اگر وہ کام جو رسول اللہ نہ کرے اور بعد میں کر لیا جائے اس پر ثواب کی نیت کی جائے تو تب بدعت ہوتا ہے. ہم نے کہا حضور بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے زبان سے نماز کی نیت کرے تو کیا گناہ کی نیت سے کرے گا یا ثواب کی نیت سے کرے گا؟ تو جان ایک وہاں سے ایک راہ نکالی, کیونکہ پھنس گئے تھے. خود لکھ دیا کہ جناب زبان سے نیت رسول اللہ نے نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی. تو کہتے ہیں ہاں یہ بدعت اس لیے نہیں ہے کہ ہر وہ کام جو رسول نہ کریں صحابہ نہ کریں اس کو بجا لایا تو جا سکتا ہے, لیکن اس پر ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی. تو میں نے کہا آپ یہ فتویٰ لکھ کر دے دو کہ مومن کا عمل دو ہی طریقے پر ہے, یا جناب وہ کوتاہی کی طرف ہوگا یا حسنات کی طرف ہوگا, اور اگر وہ مباح بھی ہے تو مباح اچھی نیت سے خود جو ہے وہ کار ثواب ہو جاتا ہے. تو ایسے مفتیوں کے فتوے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے کہ نماز شرط ہے. سرکار نے فرمایا کیا شرط ہے؟ کہا ہم اللہ کو بھی مانیں گے, آپ کو بھی مانیں گے, سارے نبیوں کو مانیں گے, ساری کتابوں کو مانیں گے, لیکن عیسیٰ کو نہیں مانیں گے, عیسیٰ کو نہیں مانیں گے. اب اسٹیکر لگتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, تو میں نے کہا وہ اللہ کے ساتھ اتنوں کو مان رہا ہے تو لہٰذا چاہیے کہ پہلے ارے چلو عیسیٰ کو نہیں مانتا کوئی بات نہیں, بعد میں خود بخود تو ماننے لگ جائے گا, آ جا ذرا قریب کر لیا جاتا. آج تو اسلام پھیل گیا ہے, اس وقت تو افراد کی ضرورت تھی, اس وقت تو افراد کی ضرورت تھی. کہہ دیا جاتا کوئی بات نہیں, اگر عیسیٰ کو نہیں مانتا ہے تو کیا ہوا, تیرا ایمان قبول کر لیا جائے گا. یہ کہنا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ نہیں, ہمیں ریوڑ نہیں تیار کرنا ہے, لشکر نہیں تیار کرنا ہے, ایک ہو نیک ہو اس طریقے پر ایمان لائے جس طریقے پر اللہ نے حکم دیا ہے. فرمایا کہ تو اگر حضرت عیسیٰ کو نہیں مانے گا تو یہ ایسی ہے جس طرح کہ تو نے خدا کو نہیں مانا ہے, کیونکہ یہ ایمان کے شرائط میں سے ہے. منع کر دیا گیا, اس کو نکال دیا گیا اس سے پہلے کہ لوگ کیوں چیرا کرتے. آیت نمبر 136 سورہ نساء کی نازل ہوئی, فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, آمنو اس طریقے سے ایمان لاؤ. کس پر ایمان لاؤ؟ فرمایا باللہ اللہ پر, ورسولہی اور اس کے رسولوں پر, والکتاب اور اس کتاب پر ایمان لاؤ, الذی نزل علی رسولی جو تمہارے سامنے ہمارے محبوب جلوگر ہیں جو ہم نے ان کے قلب پر اتاری, والکتاب الذی انزل من قبل اور ہر اس کتاب پر ایمان لاؤ اور ہر اس صحیفے پر ایمان لاؤ کہ جو ہم نے اس محبوب سے پہلے اتاری ہے. پتا چلا کہ کتاب ایک نہیں اتری ہے, کتاب ایک نہیں اتری, کیونکہ قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اللہ پر ایمان لاؤ, رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اس محبوب کے دل پر اتاری ہے, والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اس محبوب سے پہلے اتاری ہے. ٹھیک ہے, آگے فرمایا ومن یکفر باللہ, اور سوچ لو اگر کوئی انکار کرے اللہ کا, وہ ملائکتہ یا اس کے کسی فرشتے کا, وہ کتب ہی یا اس کی کسی کتاب کا, وہ رسول ہی یا اس کے کسی رسول کا, والیوم الاخر اور یا قیامت کے دن کا, فقط ضل ضلالا بعیدا, تو وہ بہت دور کا گمراہ ہوا ہے, وہ بہت اندھیرے گڑے میں گر کر گویا کہ گمراہ ہوا ہے. تو یہاں پر دیکھیں آمنت باللہ کا پورا ثبوت ہے کہ جو اجزاء علماء نے آمنت باللہ و ملائکتی و کتب میں شامل کیا ہے وہ یہاں پر سب موجود ہے, کہ وہ من یکفر باللہ, کہ جو اللہ کا انکار کرے, وہ ملائکتی اس کے فرشتوں کا انکار کرے, وہ رسولی ہی اس کے رسولوں کا انکار کرے, والیوم الاخر اور قیامت کے دن کا انکار کرے, ان میں سے کسی کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہے, وہ کافر ہے. تو یہاں سے بتا دیا گیا کہ کسی یہ نہیں کہ اللہ 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 صرف تم اللہ اللہ کرتے رہو تو تم سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو گئے. فرما اللہ اللہ کہنا جب تمہیں کام آئے گا کہ جب ان تمام چیزوں کو مان کر اللہ کہو گے, ان چیزوں کو, کیونکہ اللہ ہر اللہ اللہ کہنے والے کے کلام کو اللہ نہیں قبول کرتا. اللہ نے ایک ضابطہ بنایا اپنے آپ اپنی طرف بلانے والوں کا, ایک طریقہ بنایا ہے, ایک راستہ بنایا ہے, اس راستے پر آ کر اس راستے کے شرائط کو نبھاتے ہوئے اگر کوئی خدا کو یاد کرے گا تو اس کا خدا کو یاد کرنا مقبول ہوگا, اگر وہاں سے ہٹ کر یاد کرے گا تو اس کا یاد کرنا مقبول نہیں ہوگا. تو یہاں سے آپ نے دیکھا کہ جناب یہ تمام شرائط کے ساتھ ماننے کا نام ہے ایمان. اور یہ کہ میں تو صرف اللہ کو مانتا ہوں, یہ ابلیس کا عقیدہ تھا. کس کا عقیدہ تھا؟ ابلیس کا عقیدہ تھا. قرآن میں خود موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور اللہ نے خود بڑائی دکھائی, حضرت آدم کی، غور سے سنیں، اللہ نے جب یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس فلسفے کو سمجھ لیں، اچھے اچھے کو اس فلسفوں میں آپ پرکھ لو گے، اس لیے کہ یہ وہی قانون تھا کہ جس میں ابلیس اور جبریل کی پہچان ہوئی ہے۔ تو جب عالم بالا میں اس واقعے سے ابلیس اور جبریل کی پہچان ہو سکتی ہے، تو کیا اس واقعے کو آج ہم ذکر کر کے منافق اور مومن کی پہچان نہیں سمجھ سکتے؟ اب آپ دیکھیں، سارے فرشتے کس کی عبادت کر رہے تھے، تو آدم کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر محبوبوں کو لانے سے اور ان کو ماننے سے خدا کی خدائی میں فرق آتا ہے، تو حضرت آدم کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا ہی نہیں، بلکہ کائنات کی ساری چیزیں جمع کر کے خلوت میں حضرت آدم کو بتایا کہ آدم، ہم نے فرشتوں سے یہ کہا، مرادی معنی پیش کر رہا ہوں، کہ ہم اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ، ہم تیری تسبیح کے لیے کافی نہیں، ہم تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ نے فرمایا چپ ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اب حضرت آدم کو بنا دیا گیا، لیکن بنا کر ڈائریکٹ نہیں شو کیا، کیونکہ اللہ کی غیرت، اللہ کی محبت، اس کا اظہار اب آدم سے ہوگا، اس لیے کہ محبوب سے محب کی ذات کا اقرار ہوتا ہے۔ حضرت آدم کو جب بنا لیا گیا تو اسی طرح اٹھا کر فرشتوں کے سامنے نہیں رکھ دیا گیا، بلکہ قیامت تک جو چیزیں پیدا ہونی تھی اور جو بننی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ محبوبوں کے ذکر میں مبالغہ تو خود خدا کرتا ہے، سب خدا کو مان رہے ہیں، اگر نبی پاک کا ذکر کرنے سے، اولیاء کا ذکر کرنے سے دو فرق ہو جاتا ہے، تو ہم نے کہا جب سارے خدا کو مان رہے ہیں تو حضرت آدم کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت آدم کو پیدا کر دیا گیا، پھر قیامت تک جو چیزیں بننی تھی وہ ساری چیزیں اللہ نے علم سے حاضر کی، اور حضرت آدم کو بتایا، آدم یہ فلانی چیز، اس کے نام کو یاد کرو، اس کو یہ کہتے ہیں، چیز بھی دکھائی اور نام بھی خود بتایا۔ اور قرآن کہتا ہے وعلم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو روئے زمین کی ہر شے کا نام سکھا دیا، فرشتوں کو نہیں سکھایا، فرشتوں کو نہیں سکھایا، صرف حضرت آدم کو سکھایا، اور وہ مورت دکھا دی جاتی اور اللہ فرماتا یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یاد کر لو آدم، کر لیا یاد؟ تو جب استاد رب کریم ہو اور شاگرد سیدنا آدم ہو، تو پھر فیض جب رب کا ہو تو آپ یاد کیسا نہ فرمائیں؟ ساری چیزوں کے نام جب آپ نے یاد کر لیے، اب دیکھیں اللہ فرما رہا ہے فرشتوں تیار ہو جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ پہلے خلوت میں سب سکھا دیا، پہلے سب پڑھا دیا، لکھا دیا، سکھا دیا، فرشتوں کو نہیں سکھایا، فرشتوں کو نہیں سکھایا، کہا اب میرا محبوب آدم آنے والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو سامنے لانے سے پہلے وہ اشیاء اپنے حکم سے جمع فرما دی کہ جس کو خلوت میں حضرت آدم کو سکھائی گئی تھی۔ فرشتوں کو بولا گیا، اچھا تم کیا کہہ رہے تھے، میرے خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، اچھا یہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ پہلی بار تو بتایا نہیں ان کو، نام ہی نہیں بتایا، پھر وہ رکھ کر پوچھا۔ دیکھو کتنی شدت ہے محبت کی، یہ کتنا گندا ذہن ہے جو نبیوں کی محبت کو شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ خدا کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ ذرا دیکھیں یہاں پر کہ فرشتوں کے سامنے ساری چیزیں لا کر رکھ دی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بھی بتائیں، یہ بھی بتائیں، یہ بھی بتائیں۔ مولا تو سکھاتا پھر نہ بتاتے تو ایک بات تھی۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ہم نے تو کبھی چیز دیکھی نہیں، تو ہمیں کیا پتا کیا چیز ہے یہ؟ کہا کچھ نہیں آتا تمہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں آتا، کسی ایک کا نام بھی نہیں آتا؟ کہا مولا کسی ایک بھی چیز اس میں سے ہم نے نہیں دیکھی؟ اللہ نے فرمایا رکو، اب میرا خلیفہ آ رہا ہے۔ اب حضرت آدم آئے، حضرت آدم صلی اللہ نے پوچھا، آدم تم اس چیز کے نام بتا سکتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا بتاؤ۔ حضرت آدم نے ایک سے لے کر آخری تک سب کے نام بتا دیے۔ سارے فرشتے حیران ہو گئے کہ اوہ یہ کیا ہوا۔ اب اللہ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا، ان کو بتایا بھی نہیں، حضرت آدم کو بتایا ہے، لیکن اس پر اپنے محبوب کی بڑوتی بتاتے ہوئے فرما رہا میں نہ کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دیکھو تم عاجز ہو گئے نا میرے خلیفہ کے علم کے آگے۔ کہا ہو گئے۔ تو کہا سجدہ کرو اس کو، اپنا چھوٹا ہونے کا حق بتاؤ اور اس کو بڑا گردانو اور کرو سجدہ اس کو۔ اب دیکھیں مولا جب تیرے کو سجدہ کر رہے ہیں تو حضرت آدم کو پیدا کر کے سجدہ کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ مولوی صاحب تو آج ممبروں پر یہی لڑائی کر رہے ہیں، نہیں مانو شرک ہو جائے گا، نہیں مانو یہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا مولوی کو یا اللہ تیری بڑی فکر ہے، اور تو جو ہے آدم کو پیدا کر کے سارے اسماء سکھاتا ہے اور فرشتوں پر ان کی بڑوتی دکھاتا ہے اور سجدہ کرواتا ہے، کیا مولا تیرے علم میں یہ تھا کہ کہیں فرشتے آدم کو میری طرح خدا تو نہیں کہہ دیں گے؟ کیونکہ آج سرکار کے معجزات بتا دیے جائے، سرکار کے میلاد بتا دیے جائیں تو یہ کہتے یار تم تو ملانے والی پالیسی کر رہے ہو۔ ہم نے کہا اس سے کوئی کم بات ہوگی کہ سارے فرشتوں پر غلبہ دے دیا، اب جو ذاتیں تھی ایک آدم کی ایک خدا کی، درمیان میں اب کوئی ذات نہیں تھی جو معظم ہوتی، اب فرشتوں پر جو عزت پانی والی ذات ہے وہ حضرت آدم کی، اور حضرت آدم کے اوپر کوئی ذات ہے تو وہ خدا کی ہے۔ اب دیکھیں اگر محبوبوں کی تعریف کرنے سے شرک لازم آتا تو اللہ رب العزت حضرت آدم کو کبھی یہ کمال نہ دیتا۔ تو توحید یہ ہے کہ خدا کو ایک کہو اور اس کے محبوبوں کو جو خدا نے مقام دیا ہے اس کے گیت گاتے جاؤ، اس کا چرچا کرتے جاؤ. اب سارے سجدے میں گر گئے، ایک اکڑ گیا ابلیس. قرآن میں موجود ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے کہا سارے فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے اور سجدہ کر لو. سارے سجدے میں گر گئے، لیکن ایک ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا. بظاہر دیکھو تو اس کی بات کچھ بظاہر دیکھو تو اس کی بات ان کے عقیدے کے مطابق بالکل ٹھیک تھی. اللہ نے فرمایا کیوں نہیں جھکا؟ کہا یا اللہ اس کے آگے جھکنے کی، یہ تو مخلوق ہے میری طرح، یہ تو میری طرح مخلوق ہے، اس کے آگے کیوں؟ ہم تو خالق کے آگے جھکتے ہیں. تو اس کو تو پھر دو تاج اور تمغے اور لگانے چاہیے تھے. تو تو بڑا توحیدی ہے، تو تو نیاز سمجھ چکا ہے کہ مخلوق کے آگے جھکنے کی کیا ضرورت ہے جب خالق کے آگے جھک رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جھک جا آگے. کہا نہیں جھکوں. کہا کیوں؟ کہا مولا تجھے سجدہ کرتا ہوں، تجھے ہی کرتا رہوں گا، تجھے سجدہ کرتا ہوں، تجھے ہی کرتا رہوں گا. آج دیواروں پر چاکنگ ہوتی ہے، صرف اللہ کو پکارو. میں نے کس انداز میں؟ ابلیس کے انداز میں، جبریل کے انداز میں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے صرف اللہ کو پکارو. وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. میں نے کہا وہ ندا اور دعا کس کے انداز میں ہوگی؟ ابلیس کے انداز میں ہوگی یا جبریل کے انداز میں ہوگی؟ ابلیس کا انداز یہ تھا کہ صرف میں تجھے ہی پکاروں گا اور تجھے ہی سجدہ کروں گا. اللہ نے فرمایا جبریل تیرا کیا خیال ہے؟ کہا مولا تجھے بھی سجدہ کروں گا اور تیرے پیاروں کی تعظیم بھی کروں گا. اب دیکھو جس کی پکار خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوئی بچہ بچہ جانتا ہے کس کی ہوئی، حضرت جبریل. چاہیے یہ تھا ان کے مذہب کے مطابق کہ حضرت جبریل کا معاذ اللہ سوال غلط ہوتا اور ابلیس کا صحیح ہو جاتا، اس لیے کہ ابلیس تنہا اڑ گیا سارے فرشتوں کے سامنے اتنا بڑا موحد بن کر کہ میں صرف تجھے ہی مانوں گا، تجھے ہی مانوں گا. اللہ نے فرمایا تو کافر ہے. کہا مولا تجھے سجدہ کروں گا. اللہ نے فرمایا تو لعین ہے. کہا مولا میں تجھے ہی سجدہ کروں گا. اللہ نے فرمایا تجھ پر لعنت ہے. کہا مولا میں تیرے آگے جھکوں گا. فرمایا تو کافر ہے. کہا مولا تیرے آگے جھکوں گا. کہا جہنم میں جلتا رہے گا. کہا تیرے آگے جھکوں گا. ارے وہ سجدہ خدا کو کرنا چاہ رہا ہے پھر بھی لعنتیں اتر رہی ہے. وہ مانتا خدا کو ہے پھر بھی اس پر لعنتیں اتر رہی ہے، قیامت تک اتر رہی ہے. اور جبریل امین نے کر کے بتا دیا. کیا بتا دیا؟ کہ خدا نے اپنے آپ کو منوانے کا ایک طریقہ رکھا ہے. وہ طریقہ ابلیس سمجھ نہ سکا، جبریل سمجھ گئے کہ جو خدا خلوت میں اپنے محبوبوں کو سب جھکا کر ہم پر فوقیت دلوا سکتا ہے تو اس خدا کو اپنے محبوبوں سے محبت کتنی ہے. وہ طریقہ سمجھ گئے، اور وہ طریقہ اس طرح سمجھ گئے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. وہ طریقہ سمجھ گئے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. تو فرمایا یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو بالکل درست ہے کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. آج اگر بزرگوں کی محبت رکھنا شرک ہے، اس فلسفے کو ان کے سامنے رکھیے کہ جناب وہاں شرک کیوں نہیں ہوا؟ اگر نبیوں کی تعریف کرنے سے خدا کی توحید کا بگاڑ لازم آتا ہے تو حضرت آدم کو بنا کر سارا علم دے کر خدا نے یہ نہ سوچا کہ لوگ مجھے چھوڑ کر آدم کو پوجنا شروع ہو جائیں گے، فرشتے مجھے چھوڑ کر اسے سجدہ کرنا شروع کر دیں گے؟ یہ خدا کے علم میں تو نہیں تھا، اور نہ ایسا ہونا تھا، اس لیے کہ خدا کے محبوب خدا کے لیے حجاب نہیں ہوتے، خدا کے محبوب من دون اللہ نہیں ہوتے، خدا کے محبوب وصول الی اللہ ہوتے ہیں. بتوں کے قریب جو جاتا ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، ولیوں کے قریب جو آتا ہے وہ خدا سے واصل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اولیاء اللہ من دون اللہ نہیں ہوتے، اولیاء اللہ واصل اللہ ہوتے ہیں. جو ان کے در پر آ جاتا ہے وہ خدا کے در پر پہنچ جاتا ہے. فاضل بریلوی نے اسی لیے تو کہا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق فرمایا کہ بخدا، لوگوں سمجھو اس قرآن کا مطلب، کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، اگر کوئی وہاں سے ہو تو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. آج بھی دیکھیں احادیث میں موجود ہے، ابلیس رو رہا ہے. اللہ نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ کہا بہت مجھ پر لانتے اتر رہی ہیں اور فرشتے مجھے مارتے ہیں. اللہ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہا معاف کر دے، کہا آدم کی قبر کو سجدہ کر دے. جا آدم کو تو نہیں کر سکا نا، آدم کی قبر کو کر دے. کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا پھر لانتے اترتی رہے گی. اب تک اسی بات پر فیصلہ اڑا ہوا ہے کہ اب بھی تو آدم کے سامنے جھک جا اور عاجزی کا اظہار کر دے، مخلوق مخلوق نہ کہے. میں نے جب محبوبیت کا تاج اس پر رکھ دیا ہے تو مخلوق، لیکن ابھی اس کو خلق کہہ کر وصف عام سے نہیں ذکر کرنا، وصف خاص سے ذکر کرنا کہ ہے تو وہ انسان لیکن میرا محبوب ہے. اب اسے انسان نہ کہنا خدا کا محبوب کہنا، ابھی اسے انسان نہ کہنا خدا کا محبوب کہنا. اس لیے کہ مولوی صاحب کو اگر انسان کہے تو خوش نہیں ہوتے، علامہ کہے تو خوش ہو جاتے ہیں. ان کی جب تعریف وصف کی جائے علامہ کہا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں انسان کیوں کہا؟ انسان تو چمار بھی ہوتا ہے، انسان تو جناب جو ہے کہ وہ ایک عام شخص بھی ہوتا ہے، تو کوئی فرق فصل ممیز بیان کرو. ہم نے کہا اپنی تعریف کے لیے آپ کو فصل نظر آ جاتی ہے، خصوصیت اور صفات نظر آتی ہے. نبی کو درخت سے بشر کہہ دیتے ہو، نبی کو درخت سے مخلوق کہہ دیتے ہو، اس وقت شرم نہیں آتی کہ ابلیس بھی خوار اس لیے ہوا کہ اس نے مخلوق مخلوق کا رٹا لگایا، جبریل کامیاب اس لیے ہوئے کہ اس نے محبوب محبوب کا ذکر کیا. یہ آپ کے محبوب ہے. تو حضرات گرامی، یہاں سے یہ پتا چلا کہ ایمان آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخری الی آخری، ان تمام کا نام کیا ہے؟ ایمان. چلتے چلتے ایک آخری بات یہاں پر پیش کر دوں، کیونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کے بارے میں کچھ تحقیق کریں. ایک صاحب مجھے کیسٹ لا کر دے کر گئے ہیں، کہتے ہیں جناب آج کل سنا ہے کہ ایک طارق جمیل نامی شخص ہے، وہ بہت تقریریں کرتے ہیں، خطابات کرتے ہیں، ذرا ان کے بارے میں مجھے کیسٹ لا کر دی، میرے ریکارڈ میں موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیسٹ مجھے دی میلاد پر. میں سن کر حیران ہو گیا کہ جس کو دنیا نام لیتے نہیں تھکتی وہ ایسا شخص ہے. کیونکہ دیکھیں، میں نے اگر یہاں پر کوئی روایت بیان کی، اگر ایک مبلغ کوئی روایت بیان کرے، اگر اس کی زبان سے صحیح بات نکلی اور سب نے سبحان اللہ کہا تو سب کا ایمان مضبوط، اگر غلط بات نکلی تو کہا نہ کہ جناب ہم تو ڈوبے سنم، ساتھ میں بھی تمہیں بھی لے ڈوبے. یہ والی مثال کہ جناب ایک غلط بات اگر مبلغ کی زبان سے نکلی، جتنوں نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی گئے، وہ بھی. اس لیے کہتے جاہلوں کو مقتدا نہ بناؤ. خوبصورت آواز تو گانے والے کی بھی ہوتی ہے، ایسوں کو مقتدا نہیں بنایا جاتا. لفاظی تو رابضی بھی بہت کرتے ہیں، ایسوں کو مقتدا نہیں بنایا جاتا. مقتدا عالم کو بنایا جاتا ہے، جس کا ایمان اس کو بنایا جاتا ہے. میرے پاس کیسٹ موجود ہے، آپ سن کر حیران ہوں گے، میں ان کے لفظ بیان کر رہا ہوں، انٹرنیٹ پر میرا بیان بھی جا رہا ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. طارق جمیل اس میں کہتے ہیں میں نہیں جانتا کون شخص ہے یہ، کیسٹ سنائی، لوگوں نے کہا کہ جناب آج کل تبلیغی جماعت والے بڑا ذکر کرتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک بات ہے، تو کسی کے اندر حسن ہے تو قبول کرنے میں کیا ہے، اور برائی ہے تو فرض ہے کہ پھر اس کو بیان کرو تاکہ لوگ اس سے بچے. تھانے بنے اس لیے نا کہ چوروں سے بچو. نام جس کا رجسٹر میں آ گیا، ایک عام آدمی ہے جا رہا پھر رہا ہے کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن پتا چل جائے چور ہے تو ہر ایک کو ڈر لگتا کل میرے گھر نہ آ جائے، کل میرے گھر نہ آ جائے، تو ہر اعلان کرتا بھائی یہ چور ہے اس سے بچتے رہنا. تو اس عقیدے سے کہ جناب ایمان ہماری دولت ہے، اگر اس کو غلط نظریے سے چرایا جائے گا تو اس کا تو شور مچایا جائے گا. یہ آج سے نہیں، میں نے گزشتہ تقریر بھی آپ کے سامنے کی ہے. اب آپ دیکھیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو ہمارے محبوب کے دل پر اتری، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو ہمارے محبوب سے پہلے اتری. میں آپ سے بڑے وسوخ سے کہتا ہوں، اس بات کو غور سے سنیں، اور ایک اس لیے کہ آپ کا معیار، آپ کی صلاحیت اجاگر کرنے کے لیے، کہ آپ ایسے بیکار لوگ نہیں ہیں کہ ارے کریں تو خیرے کی تقریریں سنتے رہیں. آپ کا ایک معیار ہے بھائی، آپ اپنے معیار کو نہیں جانتے تو نہ جانے، لیکن میں آپ کا معیار جانتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ مومن کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک اس کا کردار ہوتا ہے، ایک اس کی علمی سطح ہوتی ہے کہ جس پر آ کر وہ لوگوں کو پرکھتا ہے. اگر وہ خود بیچارہ بالکل خشو خاشات کی طرح کچرا بن جائے تو پھر وہ کسی بھی ڈبے میں پھینک دیا جائے، اس کا حال کیا ہے. لیکن جب آپ اپنا اتنا علم دیتے ہیں، اتنا ذوق رکھتے ہیں، تو آپ کی علمی سطح ہے. اب آپ دیکھیں کتنی گنہونی بات کی گئی. یہاں پر اللہ فرماتا ہے اس کتاب پر بھی مان لاؤ جو ہمارے محبوب کے دل پر اتری، اس کتاب پر بھی مان لاؤ جو ہمارے محبوب سے پہلے اتری. طارق جمیل صاحب اپنی تقریر میں کہتے ہیں جناب توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ ان کے لفظ ہیں، یہ ان کے لفظ ہے. کہتے ہیں توریت اللہ کی کتاب نہیں، انجیل اللہ کی کتاب. میں اسے جاہل آدمی کا ذکر بھی نہیں کرتا کیونکہ میری علمی توہین ہے ایسی بات کرنا. میں اپنی علمی توہین سمجھتا ہوں، جن اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے میں کہتا ہوں ان کی توہین سمجھتا ہوں، لیکن صرف اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے سد باب کے لیے صرف میرا یہ نظریہ ہے، ورنہ اس جاہل شخص کا نام لیتے ہوئے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ کس کا نام لیا جا رہا ہے. کہتے ہیں جناب توریت اللہ کی کتاب نہیں، انجیل اللہ کی کتاب نہیں، زبور اللہ کی کتاب نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے. پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ اگر زبور، میں نے یہ کہا کہ شاید ان کے لیے ہم تھوڑا رخصت نکال لیتے، اگر بات یہیں تک ہوتی تو خدا کی قسم میں بولتا نہیں آپ، میں اپنے دل میں یہ تعویل کر لیتا کہ یہ شاید یہ بیچارے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کل جو دوریت چھپ رہی ہے، یہ آج کل جو زبیر چھپ رہی ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں. یہ میری وسیع نظریہ ہے، میں اس میں پہلی بات اس میں بھی تعویل نہیں ہوگی، گرفت ہو جائے گی فوراً، لیکن پھر بھی میں گوشہ نرم رکھ کر کہ جس کے قول میں 99 وجوہ کفر کے ہوں ایک ایمان کا ہو، تو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ 99 وجوہ ہٹا کر ایک وجوہ سے اس کا اسلام ثابت کیا جائے. ہمیں کسی کو کافر کہنے کا شوق نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر بات یہیں تک ہوتی تو میں یہ تعویل کرتا، بلکہ لوگوں کو یہ سمجھاتا کہ نہیں ایسا عقیدہ نہ رکھیں اس کے بارے میں، کیونکہ یہ تو بچہ بھی ایسا نہیں کہہ سکتا. کہ جناب وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ آج کل جو بائبل چھپ رہی ہے یہ خدا کی کتاب نہیں، توریت چھپ رہی ہے اللہ کی کتاب نہیں. نہیں، آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب توریت اللہ کی کتاب نہیں، انجیل اللہ کی کتاب نہیں، زبور اللہ کی کتاب نہیں. کہتے اگر یہ اللہ کی کتابیں ہوتی
تو اس میں رد و بدل کیوں ہوتا؟
آپ کوئی گنجائش رہی؟ کہتے اس میں رد و بدل کیوں ہوتا؟ ایک چھوٹا سے بچہ بھی جو کے جی پڑھتا ہے اس کو بھی آج کل توریت کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ مولوی صاحب رد و بدل اس لیے ہوا اس میں کہ اس کی ضمانت اللہ نے ان کی امت کو دی تھی, ان کی امت کو دی تھی. اور یہ دلیل بناتے کہ توریت اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں رد و بدل کیوں ہوتا؟ تو مولوی صاحب پھر کس کی کتاب ہے؟ کہتے توریت زبور انجیل آسمان کی کتاب ہے,
اللہ کی کتاب نہیں ہے.
میں نے کہا کوئی دوسرا خدا تم نے بنا لیا ہے؟ اور کہتے صرف قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں نے کہا یہ کوئی سنسکرت تو نہیں پڑھ رہا میں آپ کے سامنے, کوئی ہندی زبان میں تو تقریر نہیں کر رہا, کوئی عربی کے جملے تو نہیں بول رہا میں آپ کو, کوئی منتر والی جماعت تو نہیں پڑھ رہا میں, کوئی آپ کو جنوں والی زبان میں تو نہیں سمجھا رہا. یہ وہ اردو ہے جو ہم روزانہ بولتے ہیں, یہ وہ اردو ہے جس میں میں آپ کو درس دے رہا ہوں کہ جو ہم روزانہ بولتے ہیں. اس کو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی دوسری زبان نہیں. وہ صاف کہتے ہیں کہ توریت اللہ کی کتاب نہیں, انجیل اللہ کی کتاب نہیں, اگر یہ ہوتی تو اس میں تحریف کیوں ہوتی؟ اب مجھے یہ بتائیے جو بےچارے اس کا درس سن رہے ہوں گے اور پھیل پھیل کے پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جاری, چلیے چلیے چلیے. تو ہم نے کہا یہ جتنے سن رہے ہوں گے اس میں سب نے کہا سبحان اللہ کیا نقطہ بیان کیا. تو بےچارے وہ 40 دن لگا کر اسلام سے گئے, وہ 40 دن لگائے تھے اسلام میں آنے کے لیے. اس بےچارے نے یہی دوراجی سے بستر کندھے پر باندھ لیا تھا کہ اس لیے ہو جائے کہ ایمان آ جائے. لیکن ہوا کیا؟ کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ جناب اس میں رسوائی ہوئی. تو میں پھر عرض کروں گا کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم بنگلوں میں رہتے ہیں گاڑیوں میں چلتے ہیں اس قسم کی گفتگو ہم نہیں سنتے, تو میں نے کہا یہ آپ کی تعریف میں, آپ کے ابا کی تعریف میں نہیں بول رہا, یہ دین کے عقائد کے بارے میں بولا جا رہا ہے. اس کو آپ سنیں نہ سنیں بتانا میرا حق ہے تاکہ میں بری ذمہ ہو جاؤں. آپ اگر یہ میں بڑا معزز ہوں, کل تو آپ پان کی دکان پر بھی لڑ رہے ہوں گے, اپنے باپ کے نام پر بھی لڑ رہے ہوں گے, اس میں ساری عزت چلے گی, ساری عزتیں آپ کی دنیا کے لیے رہ گئی. اور اللہ کے نبی کے دین کے بارے میں کوئی غلط بکواس کرے آپ کسی کو پوچھ بھی نہیں سکتے. ارے یہاں پر دوراجی میں کوئی کم تبلیغی ہے؟ ان کو پکڑے اور کہیں شاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے, ان کے پاس کیسیٹ بھی موجود ہے. ارے کس ہندو کے پیچھے چل پڑے جو کہتا ہے کہ کتابیں نہیں ہیں, اور یہ تو کفری عقیدہ ہے, یہ تو کفری عقیدہ ہے. تو میرے بھائی کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ منبر پر نور جہان کو بٹھا دیا جائے کہ جناب اس کی آواز بہت اچھی تھی. آوازیں نہیں دیکھی جاتی, آوازیں وہ بہت بہت بڑا مجمع ہے. میں نے کہا عاشورہ مناتے ہیں بہت بڑی محفل سے جاتے ہیں تو جناب اس میں چیخو پکار بھی بہت ہوتی ہے. تو میں نے کہا محفلیں نہیں دیکھی جاتی, عقیدہ دیکھا جاتا ہے, علم دیکھا جاتا. جو بےچارہ علم سے اتنا یتیم ہو کہ اس کو یہ نہیں پتا ہو کہ ایمان کی شرائط کیا ہے, کتابوں پر ایمان کیسا ہے, اور اس کو کوئی عالم کہتا پھرے, تو میں اس بھولے بھالے مسلمان کے لیے دعائی کر سکتا ہوں کہ خدا اس کو سمجھ دے, اور اتنی سمجھ دے کہ وہ اپنی علمی سطح کو سمجھ سکے کہ کس جاہل کو وہ عالم کہہ رہا ہے جبکہ وہ خود اس سے زیادہ جاننے والا ہے. کہ اگر اس سے اگر پوچھ لیا جائے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں تو وہ بیچارہ خود کہے گا جو اس کو عالم کہہ رہا ہے 4 ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جناب کتابیں نہیں ہیں, تو یہ کفری عقیدہ ہے. اللہ ہمیں جاہل مقتداؤں سے محفوظ کرے. ایمان سے متعلق یہ ضروری بات تھی جو آپ کے سامنے کر لی تھی, میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ ہمیں علماء کی تقاریر سننے کی توفیق مرا فرمائے. اس لیے فرمایا گیا کہ جاہل آدمی اگر جاہل ہے, علماء نے یہ لکھا, اگر جاہل ہے تو وہ دیکھ کر تقریر کرے گا, جو لکھا ہوا ہے نا اس کو دیکھ کر, اپنی طرف سے آئیں بائیں نہیں کرے گا. اس لیے کہ وہ جاہل ہے, زبان سے وہ کفر و ایمان کو جانتا ہی نہیں, اس کی نازک اور باریکی کو جانتا ہی نہیں ہے, خود بھی جائے گا دوسروں کو بھی لے کر جائے گا. تو علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی عالم نہیں ہے لیکن درس دینا چاہتا ہے تو اس کا فرض یہ ہے کہ کسی مستند عالم کی کتاب سے کتاب لے اور دیکھ کر پڑھ کر درس دے, ورنہ وہی حال ہوتا ہے جو طارق جمیل صاحب نے کر دیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں جاہل مقتداؤں سے محفوظ فرمائے. ایسے یتیم, ایسے علم کے یتیم, توبہ توبہ, کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں, ایسوں کو ہم مقتدا بنائیں. مولا ہمارا معیار ایسا نہ گرے, مولا ہماری عزت میں ایسی پسپائی نہ آ جائے, مولا ہمارے منصب میں ایسا تنزل نہ آ جائے کہ ہم گمراہوں کو اپنا عالم کہنا شروع کر دیں, گمراہوں کو مقتدا کہنا شروع کر دیں. میرا مقصد یہ تھا, اس لیے میں نے تقریر کی جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ علمی سطح اپنی دیکھیں اور کس کو مان رہے ہیں بھائیو اس کو دیکھیں, کچھ تو خیال کریں. میری تقریر کا خیال نہیں تو اپنے پڑے ہوئے کا خیال کریں کہ کس جاہل کو آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں معیار حق پر قائم رکھے, حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت کے ذریعے ایمان جو ایک حساس مسئلہ ہے, اللہ رب العزت اس کے تمام تقاضوں کو بجا لاتے ہوئے دین کو بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مولا کریم کتاب الایمان بخاری شریف سے جو ہم نے حدیث پڑھی، مولا کریم اس کی قرات 1200 سال سے ہو رہی ہے، مولا کریم